شادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں۔ سبحان اللہ، آج دنیا میں کثرت کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام پڑھ کر یاد کیجئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوگا، دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقدار بنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔
ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو بڑھتے ہیں بلا تمہید ہم اپنے ان سوالات کی طرف، اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام محمد فیضان، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں اور چہرے وغیرہ پہ زخم ہو تو وہ وضو کیسے کرے گا؟
ہاتھ پیر کٹے ہوئے، یعنی اعضائے وضو اگر کسی کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں
جی،
کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کا، تو اس کے لیے وہ معاف ہو جاتے ہیں سلسلہ یا کیا ہے؟
اصل میں یہ ویسے تو صورت بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن دار الافتاء اہل سنت کا ایک فتویٰ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں اور چہرے پر زخم ہو، جیسا کہ یہ سوال ہم سے کیا گیا تھا تو اس میں پاؤں کا نہیں تھا، ہاتھوں کا تھا اور چہرے کا تھا، تو اب وہ وضو کیسے کرے؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پاؤں اس طرح کٹے ہوئے ہوں کہ کوہنی اور ٹخنا اعضائے وضو میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، اور چہرے پر زخم ہو، اس کے لیے بھی شریعت نے آسانی اور رخصت کی صورت یہ نکالی ہے کہ وہ بغیر وضو اور تیمم کے نماز پڑھ لے۔ اس پر طہارت کا حصول لازم نہیں، لہذا جب تک طہارت ممکن نہ ہو، یعنی چہرے پر زخم ہو، طہارت کے بغیر نماز ادا کرے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر ایسی صورت حال ہے کہ واقعی اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور چہرہ اس کا زخمی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سے طہارت ساقط ہو جائے گی، سر کا مسا بھی اس کے اوپر لازم نہیں رہے گا۔ لیکن ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے،
صورت مشکل مت،
ہاں وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوالات وہ کریں کہ جو آپ کو پیش آئیں، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی دونوں ہاتھ بھی اس کے کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی اس کے کٹے ہوئے ہیں، چہرے پر بھی اس کے زخم ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سوال بھی اس طرح کا کر رہا ہے۔ تو بہرحال اگر صورتحال پیش آتی ہے تو یہ میں نے فتویٰ آپ کو عرض کر دیا ہے، ورنہ ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔
جی مزید سوال۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر رکوع بھول گیا، سجدے میں چلا گیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ شریع رہنمائی فرما دیجیے۔
کرسی پر بیٹھنے والا، ظاہر ہے اس نے اشارے سے کرنا ہے، تو اس کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ رکوع کیا یہ سجدہ؟
اب اس کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے نا، وہ یہی ذہن بنا کے گیا کہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، رکوع کرنا وہ بھول گیا ہے، تو اس صورت میں اس کو لوٹ کر آنا ہوگا، رکوع کرنا ہوگا، اور پھر دوبارہ اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ رکوع اور سجدے میں فرق عام طور پر بیٹھ کر جو ہوتا ہے، بیٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کرسی پہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ چونکہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، یہ بیٹھ کر حقیقتاً نماز پڑھنا نہیں ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو اس میں جو رکوع اور سجدے کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے کہ رکوع میں کم جھکیں گے اور سجدے میں اس کے مقابلے میں زیادہ اشارہ کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکانا ہے، تو یوں آپ کا سجدہ ادا ہوگا۔ تو آپ ڈائریکٹ اسی نیت سے اپنے سر کو زیادہ آپ نے جھکا دیا ہے کہ سجدہ ادا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں رکوع آپ کا نہیں ہوا، لوٹ کر واپس آنا ہوگا، رکوع کے لیے اشارہ کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ سیدھے ہو کے آپ کو سجدے کے لیے کچھ آگے کی طرف اشارہ کرنا ہوگا.
اور ویسے بھی رکوع سے زیادہ جھکنا، سجدے کے لیے زیادہ جھکنا ہوگا.
جی بالکل ضروری ہے اس کی،
ضروری ہے، ورنہ ادا ہی نہیں
ادا ہی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، لیکن یہ اشارہ جب کرنا ہے اب، جیسے اتنا جھکا ہے، یا ویسے بیسک تو سر کو ہی جھکانا ہوتا ہے نا، اس کو اشارہ جو ہے وہ سر کا اشارہ ہے، تو یہ اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ آپ یہ سجدے کے لیے جھکا تھا یا کس کام کے لیے جھکا تھا.
ظاہر ہے دیکھیں جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں کہ سجدے میں چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
سجدے کے لیے زیادہ
سجدے کے لیے زیادہ جھک گئے ہیں. تو اور ذہن یہی ہوگا کہ سجدے کے اندر جا رہے ہیں، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ رکوع چھوٹ گیا، ورنہ اس میں یہی ہوگا کہ تھوڑا سا اگر زیادہ یوں جھک گئے اور تھوڑا سا اس سے زیادہ جھکتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں سر کے ذریعے، تو یہ پھر سجدہ ادا ہو جائے گا، رکوع کے اندر وہ رکوع ہو جائے گا. لیکن اب یہ صورتحال جو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ سجدے کی کیفیت کے اندر گئے ہیں اور رکوع ان کے مطابق یہ چھوٹ گیا ہے. تو رکوع چھوٹا ہے تو پھر لوٹ کے دوبارہ آنا پڑے گا، رکوع کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ
سجدے وغیرہ بھی کریں گے. یہ کیا
بالکل کریں گے،
یہ جو اس طرح بولتے ہیں
صحیح.
تو یہ کرسی والوں کے لیے کافی زیادہ ہے بہ نسبت دوسروں کے،
اب توجہ کی ضرورت زیادہ ہے،
زیادہ ہے نا،
یہ توجہ رکھنا ہوگی.
صرف نہیں، اس میں توجہ بھی زیادہ،
توجہ ضروری ہے.
اب جیسے ہم عام رکعتوں میں اگر بھول کر کوئی دوسری رکعت کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے، تو ظاہر ہے کھڑا ہونا ایک پورا عمل ہے، بعض اوقات تھوڑے سے اٹھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے، کچھ زیادہ ہیں تو یاد آ جاتے ہیں. اب کسی نے اتحیات میں ہاتھ رکھنے ہیں کرسی والے نے، اب وہ تو اس کا تو یہی پورا ایک رکن تبدیل ہے، کیا کہیں گے؟
ایسا ہی ہے نا، ظاہر تو بہت زیادہ توجہ رکھنا ہوتی ہے. اسی طرح جب سجدے کرنے ہوتے ہیں تو اس میں توجہ ضروری ہوتی ہے، پھر اتحیات میں بیٹھنے کے لیے توجہ بہت زیادہ یہ ضروری ہوتی ہے. تو ویسے بھی نماز میں توجہ تو رکھنی ہی چاہیے،
جی
حکم تو یہی ہے. ان کو اپنے ارکان کی صحیح ادائیگی کے لیے اور دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ توجہ رکھنا ہوگی.
اس میں دار الاتحاد سنت کی طرف سے ایک خوبصورت رسالہ بھی ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکامات، کرسی پر نماز کس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے اور کس صورت میں نہیں پڑھی جا سکتی، کون سا ایسا شخص ہے کہ جو کرسی کے لیے معذور شمار کیا جائے اور وہ کرسی پر پڑھ سکتا ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل تفصیل، کب قیام آدمی سے ساکت ہوتا ہے اور کب کہ اس سے قیام اور یہ سب چیزیں ساکت ہو جائیں کہ زمین پر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، زمین سے بلند کوئی ایسی تخت یا کوئی ایسی چیز جو 9 inch کی ہو وہ ان پر بھی قادر نہیں ہے، تو پھر جا کر اس کے لیے اشارے سے نماز پڑھنے کے احکامات آتے ہیں. تو یہ پورا ایک رسالہ ہے کرسی پر نماز کے حوالے سے، قبلہ مفتی فضیل رضا عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ استاد محترم کا یہ رسالہ ہے، ان کا تحریر کرتا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. دار الاتحاد اہل سنت کے بھی یوٹیوب چینل پر بھی اور فیس بک پر بھی اس کا پریکٹیکل کر کے باقاعدہ کرسی کے ساتھ کہ کب کب کہاں گنجائش ہے اور کہاں اجازت ہے اور کہاں اجازت نہیں ہے، تو یہ پورا ایک تفصیلی بیان یا کلپ کہہ لیں تقریباً 20 minutes کے لگ بھگ ہے، تو اس میں پوری گفتگو کی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے اجازت ہے یا نہیں، تو یہ دار الاتحاد اہل سنت کے پیجز پر جا کر اگر آپ اس کلپ کو سن لیتے ہیں تو امید ہے کافی چیزیں آپ کے لیے بالکل ایک واضح ہو جائیں گی کہ میرے لیے رخصت ہے یا میرے لیے رخصت نہیں ہے. کیونکہ رخصت نہ ہونے کی صورت میں اب اگر کوئی اشارے سے پڑھ رہا ہے تو وہ بظاہر ٹائم بھی لگا رہا ہے، مسجد میں بھی جا رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اس کو کرسی پر اگر اجازت ہی نہیں ہے اشارے سے نماز پڑھنے کی، تو یوں وہ نمازیں اس کے اوپر برقرار رہیں گی اور ان نمازوں کی ادائیگی یعنی قضا کی صورت میں کرنا ان پر لازم ہوتی ہیں. تو یہ مسئلہ بھی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ بہرحال سمجھنا چاہیے. مزید سوال،
میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز میں 2 sajde مثال دے دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ تیسرا سجدہ بھی دے دیا تو کوئی عرض تو نہیں؟
جی 2 sajde کرنے ہوتے ہیں، تیسرا بھی کر دیا، یہ دے دینا کیا ہوتا ہے؟ سجدہ دے دیا، ایک سجدہ دے دیا،
قربانی دے دی تھی، تو وہ بولتے ہوں گے سجدہ دے دیا یعنی ادائیگی کر لی. بہرحال تیسرا سجدہ اگر کیا ہے تو واجب کا آپ نے ترک کیا ہے اور یہ تکرار ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھول سے یہ ہوا ہے تو آخر میں سجدہ صاف کریں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی. اور جان بوجھ کے اگر ایسا کیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، اب سجدہ صاف جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا.
اچھا جی، کچھ سوالات بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر میں گھریلو صدقہ بوکس جو رکھے ہوئے ہیں، اب اس میں جو رقم ہے، اب اگر کوئی فقیر کوئی سوالی آ جائے تو کیا ان کو وہ صدقہ بوکس والی رقم دے سکتے ہیں؟
اگر تو گھر کی اپنی ذاتی رقم ہے، یعنی خود ڈالی ہے اس میں، یا گھر کے جو افراد ہیں انہوں نے مل کے ڈالی ہے اور ان کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ ایسے فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، تو پھر دے سکیں گے۔ اور اگر وہ باہر سے کسی سے آپ نے لی ہے اور خاص ایک مت کے اندر لی ہے کہ مثال کے طور پر آپ دعوت اسلامی کو یہ رقم پہنچائیں گے اور انہوں نے اسی نیت کے ساتھ آپ کو دی ہے، تو پھر دینے کی اجازت یہ نہیں ہوگی۔ اور جس صورت میں دینے کی اجازت ہوتی بھی ہے تو اس میں بھی غور کر لیا جائے کہ جو پروفیشنل اس طرح کے مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینے سے گریز کرنا لازم ہے۔ اور اگر پتہ ہے کہ یہ لوگ بے ضرورت بلا ضرورت بھیک مانگ رہے ہیں، شرعاً ان کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو اب ان کو دینا یہ گناہ ہے، اس سے آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوگا بلکہ آپ گناہگار ہوں گے اور آپ پر توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔
اچھا، اپنی رقم کے حوالے سے بھی مفتی صاحب، گھر میں تو کئی لوگ جیسے یعنی گھر میں بھی اگر اپنی فیملی والے ہی ہیں تو پھر بھی ان کی اجازت سے ہی کرنا ہوگا؟ یہ
ظاہر ہے کہ جو فیملی کے افراد 10 افراد ہیں، 10 افراد نے الگ الگ پیسے اس میں ڈالے ہیں، سب کی نیتیں ہیں دعوت اسلامی کو پہنچانے کی جی، کہ جب بھر جائے گا تو اس کے بعد دعوت اسلامی کو پہنچا دیں گے، تو اب ان کی اجازت تو ضروری ہوگی۔
ٹھیک ہے،
خود ہی ڈالتا ہے روزانہ اس میں پیسے، اب اس کے اپنے ہیں، وہ خود کسی اور نیک کام کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔
صحیح جی، مزید سوال
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کسی نے کہا اپنی بیوی سے کہ آپ میری والدہ سے نہیں لڑیں گی، اگر آپ لڑیں تو میں آپ کو 3 طلاقیں دے دوں گا، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
اللہ اکبر، یعنی ڈائریکٹ اس طرح چلیں اگرچہ دے دوں گا کے الفاظ بولے، کیا کہیں؟
یہ تو ارادے والی بات ہے، دے دوں گا اس سے طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ لڑنا یہ الگ برائی ہے، خرابی ہے کہ ساس کے ساتھ جھگڑا کرنا یا ساس کا بہو کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں اور یہ ہونا نہیں چاہیے کسی بھی طرح، لیکن بہرحال اس کے اوپر اس طرح کے جملے کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر اس طرح کے جملے، طلاق کے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، تو اس سے گریز لازمی ہے، کیونکہ ایسے افراد کے بارے میں بہرحال تجربہ یہی ہے کہ جن کے منہ سے بار بار اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں تو بسا اوقات واضح طور پر طلاق ان کے منہ سے نکل جاتی ہے اور طلاق پڑ بھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ الفاظ کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالیں، کچھ اور بات کر لیں جو طریقہ کار ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کے اس پر آپ گفتگو کریں، لیکن بہرحال یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اب جو آپ بتا رہے ہیں، یہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں، اس کے مطابق تو بہرحال طلاق نہیں پڑے گی۔ اب باقی جو اس کی حقیقت ہے اور اس کی تفصیل ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی مفتی اسلام کے سامنے بیٹھ کر انہیں بتائیں گے، وہ آپ سے سوالات کریں گے، اس کے بعد کوئی کنفرم جواب آپ کو دیا جا سکے گا۔
ٹھیک ہے، لیکن طریقہ اگر بالکل غلط ہے، آپ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کون سا گھر کہہ لیں ایسا کہ جہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے ہیں، تقریباً ساس بہو کے یہ مسائل
ہر جگہ ہوتے ہیں،
ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اگر بات بات پر یہی طلاق کی دھمکی دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر وہی جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات آدمی اس طرح کے کچھ الفاظ پھر ادا بھی کر لیتا ہے، تو اس سے ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی مزید سوال جو ہے وہ، کیا بھتیجا اپنی چچی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے چاچو اگر انتقال کر گئے ہوں؟
جی اگر تو چچا کا انتقال ہو گیا اور عدت پوری ہو چکی ہے چچی کی اور کوئی اور رشتہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ بعض اوقات خالہ ہی ہوتی ہے چچی
جی،
تو اگر کوئی اور ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ممانعت ہو، تو چچی یہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چچا کے انتقال کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، ممانعت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، منع ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس سے نکاح یہ ہو سکتا ہے۔
یہ حکم ممانی کا بھی،
یہ ممانی کا بھی ہو سکتا ہے، بالکل
یہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کا حجامہ کروانے پر غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟
حجامہ کروانے پر، حجامہ میں تو بلڈ نکلتا ہے
جی،
غسل فرض ہوگا؟
نہیں، غسل فرض نہیں ہوتا، غسل فرض ہونے کے اپنے اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ حجامہ میں اگر تو خون اتنا نکلا کہ جو باہر آ جائے، جیسے حجامے کی مختلف صورتیں پچھلی پرانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ بعض اوقات چھوٹی جونک کے ذریعے طریقہ کار ہوتا تھا، اس میں بہتا خون باہر نہیں آتا تھا، لیکن ابھی اگر ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے خون باہر آ جاتا ہے اور اتنا باہر نکلتا ہے کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو اس صورت میں وضو تو بہرحال ٹوٹ جائے گا لیکن غسل اس سے فرض نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے جی, مزید.
محمد ارشد بات کر رہا ہوں چکوال سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کئی دفعہ کرتے ہیں اور یا کوئی دعا مانگتے ہیں, تو کیا یہ کرنا شرعاً جائز ہے؟
اچھا, سجدہ شکر نماز کے بعد کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے وہ بات کہ اگر حجامہ میں غسل تو نہیں ہے, وضو غیرت ٹوٹے گا؟
وضو کی میں نے عرض کی نا کہ اگر تو خون بہتا ہوا نکلا ہے اس میں سے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا, وضو دوبارہ کرنا ہوگا.
اچھا, اور ظاہر جب جب نکلے گا, اگر واقعی اس طرح کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس طرح کے مریض کے ساتھ, یہ زخموں والا ہوتا ہے؟
ہوتا ہے بالکل, زخمیں الگ الگ ہوتی ہیں اس کی صورتیں, خون نکالا بھی جاتا ہے, سک کیا جاتا ہے, اور اب تو بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ خون نکالا جاتا ہے, تو اس وجہ سے وضو تو اس سے ٹوٹ جائے گا. جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں, وہ بہر شریعت اور فتاوی رضویہ شریف میں اور دیگر کتابوں میں وہ جو طریقہ پرانے لفظوں میں لکھا ہے کہ اور جونک ہوتی تھی, یعنی چچڑی جس کو بولتے ہیں, اور وہ اس کو لگاتے تھے تو وہ خون چوستی تھی. اب وہ خون چوسنے کی مقداریں الگ الگ ہوتی تھیں,
کتنی
تو بڑی ہوتی تھی تو وہ زیادہ چوستی تھی تو اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم لکھا ہے, چھوٹی ہوتی تو وہ کم چوستی تھی اس سے وضو نہ ٹوٹنے کا لکھا ہے. اور اصل یہی ہے کہ بہتا ہوا خون جو ہے وہ, یعنی خون نکلا اور ایسے مقام پر بہ جائے کہ جس کا دھونا غسل یا وضو میں فرض ہے, تو پھر احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر خون اس طرح نکل رہا ہے اس میں سے حجامہ کی وجہ سے جو بہتا ہوا ہے, تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے, یہ چکوال سے ہمارے بھائی جو پوچھ رہے ہیں, سجدہ شکر کرنا نمازوں کے بعد اور سجدے میں دعا کرنا کیا کہتے ہیں؟
سجدہ شکر کرنا بالکل اچھی بات ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے. تو نمازوں کے بعد عام طور پہ لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو سجدہ کرنا ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, لیکن شکر کی نیت ہونی چاہیے. بعض لوگ سجدہ بے سبب کرتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی, ایسے ہی چلے جاتے ہیں, تو اور اس میں پھر وہ ہاتھ جو ہے وہ پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. حرج نہیں ہے, لیکن نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کی توفیق عطا فرما رہا ہے تو میں سجدے میں جا کے اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہوں, تو کوئی سبب ہونا چاہیے. شکر کے ادا کرنے کی نیت کر لے کہ اللہ پاک نے نیکی کی توفیق دی ہے, نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, تو میں یہ سجدہ کر رہا ہوں, تو یوں سجدہ بے سبب نہیں رہے گا, کوئی نہ کوئی اس کا سبب بن جائے گا.
یعنی اس کے پیچھے بھی کچھ شکرانے والی کوئی بات ہو یا نیت ہو,
نیت ہو اس کی,
کوئی نہ کوئی اس کی شکرانے. ٹھیک ہے, کچھ ایس ایم ایس ہیں شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے صاحب, کہتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کی خواہش ہوتی کہ کسی عالم دین سے نکاح ہو مگر کوئی قابل اعتماد نہ ملے, اور عام لڑکے سے شادی کرنے کے لیے دل نہ مانے, کہ عام گھرانوں میں شادی کر لینے سے شرعی احکامات کے حوالے سے آزمائش کا سامنا بھی ہوتا ہے, کیا سمجھائیں گے آپ؟
اچھی خواہش ہے کہ نکاح جو ہے وہ اچھے نیک گھرانے کے اندر ہونا چاہیے, لڑکا عالم ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن حالات کو دیکھنا چاہیے.
ٹھیک,
جو
ابھی فی
زمانہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہر مقام پر اس طرح کے افراد کا مل جانا, یعنی لڑکے کو اپنی پسند کی اس طرح کی لڑکی, نیک لڑکی مل جانا, یعنی عالمہ مل جانا, فاضلہ مل جانا, یہ مشکل کام ہوتا ہے. اسی طرح لڑکی کے لیے کوئی عالم فاضل مل جائے, یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے, ہر مقام پہ اس طرح ہو نہیں پاتا. تو اس لیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ دیکھنی چاہیے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے, اور پھر یہ کہ نمازی ہے, اور اپنا اس کماتا ٹھیک ہے, گھر کے اندر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, فرائض کی ادائیگی سے اس کو نہیں روکا جائے گا, تو ان چیزوں کو یہ دیکھ لے. باقی اگر اس طرز پر جائیں گے کہ وہ
اس طرح کا نہیں ملا
کا ملے تو پھر بیٹھے رہیں گے ساری زندگی. تو اگر سنی صحیح العقیدہ ملتا ہے تو اس سے, اور آپ کے نان نفقے کا انتظام اس میں صحیح ہوگا, کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا, آپ کو فرائض سے نہیں روکا جائے گا, تو نکاح ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ انفرادی کوشش کریں کہ وہ نیکی کی طرف آئے, بھلائی کی طرف آئے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے وہ مفتی عالم بن جائے. تو اس لیے بس بنیادی بیسک دیکھ لینے چاہیے کہ عقیدہ اس کا درست ہونا چاہیے, گھر کا ماحول آپ کے لیے ظلم و ستم والا نہ ہو, پریشان کرنے والا نہ ہو, اور آپ کو کم از کم جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتا ہو, تو ایسے رشتے سے منع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دور ایسا ہے کہ پھر اس انتظار میں رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل کے اندر پڑ جائیں.
ٹھیک ہے, اور ویسے عام طور پہ ضروری تو نہیں کہ غیر عالم کیا کہیں شادی کی تو وہاں آزمائش ہوتی ہو, ہر جگہ تو نہیں ہوتی, بعض جگہ ہوتی.
یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے, اللہ پاک ہماری تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے,
آمین.
ان کے گھروں کے اندر سکھ اور چین کی زندگی نصیب فرمائے,
آمین.
پانچ انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں,
صحیح بات.
ایک بندہ آپ کو ماحول والا نظر آ رہا ہے اور داڑھی والا نظر آ رہا ہے, نمازی پرہیزگار نظر آ رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہی ہو. ایسے بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ بظاہر پرہیزگار ہوں گے, نیک ہوں گے, اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ عالم کا ٹائٹل بھی لگتا ہو.
آپ کئی مدرسے سے پڑھ چکا ہے
ٹائٹل بھی نہیں, ٹھیک ہے پڑھا ہو باقاعدہ, اس نے درس نظامی کیا ہوا ہو, بھلے مدنی اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ اچھا ہی ہو. جو دریا ہوتا ہے, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دریا کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں تو دریائے سانپ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے, تو کوئی کسی طرح کا بھی نکل سکتا ہے. بعض اوقات اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں, یعنی ان سے ہم بات چیت کریں, ان کے اخلاق, ان کے طرز, ان کے طریقے کار, ہم ان سے رہنمائی لیں, ہم ان سے باتیں سیکھیں, لیکن جب گھر کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کا انداز ہی جدا گانا ہوتا ہے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہوں.
سبحان,
سب سے اچھا سلوک گھر والوں کے ساتھ کرنے والا میں ہوں. تو اس لیے بہرحال خواتین کو, عورتوں کو, اسلامی بہنوں کو تو یہی چاہیے کہ جو جتنی تفتیش و تحقیق ان کے گھر والوں کو کرنی چاہیے وہ کر لیں, اور ان بنیادی چیزوں کو دیکھ لیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں. سستی کاہری بہرحال اس میں نہ کریں. بعض اوقات کوئی تفتیش نہیں کرتے, کوئی معلومات نہیں لیتے, اور پھر بیٹی کو دے دیتے ہیں, بہن کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر روتے ہیں. تو اس لیے اپنے طور پر مکمل تفتیش ہو, مکمل تحقیق ہو, مکمل معلومات ہو, اس کے بعد پھر آپ نے نکاح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بہتر بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو کسی سمجھدار سنی عالم دین سے اس پہ مشورہ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے دارالعلوم اہل سنت کے نمبرز بھی اپنے پاس رکھیں, اگر کبھی کوئی اس طرح کے معاملات ہو بھی جاتے ہیں, اور یا آپ اپنے ذہن سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو, اور بعض اوقات جو شرعی مسائل لکھا ہے کہ ہمیں شرعی مسائل میں بھی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے, تو ان مسائل کو بھی ڈسکس کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ اور باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ مجھے ان تمام تر چیزوں کی بھی رعایت کرنی, اور یہ وہاں پہ نہیں ہو پائے گا, اور وہ جو بیسک بات ذہن میں بیٹھی ہوئی وہی بنیادی اس طرح نہ ہو. کیا فرماتے ہیں؟
صحیح ہے,
اب انہوں نے اپنے ذہن میں تو بٹھا لیا ہے کہ یوں ہو, اب وہ سامنے والے میں, یعنی اس کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے کہ مثلا نماز ہے بالفرض, نماز کے لیے ہم پابندی کرنی چاہیے, ہر مسلمان پہ فریضہ ہے, اور اسی طریقے سے اب جماعت ہے, دیگر اور کچھ چیزیں جو مردوں سے متعلق ہیں, بیوی کو کوشش ٹھیک ہے اپنے طرف کر لیں, لیکن آپ اس کو شروع سے ہی دیکھیں گے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟
اس میں دیکھیں, اگر تو بہتر تو یہی ہے کہ نمازی اگر ملتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر بالفرض
دیکھ لیا, لیکن اب اگر اپنے باوجود بھی ترک کی طرف کوئی جاتا ہے, خود ترک کرتا ہے,
جی جی,
تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا یہاں پہ رہنا یا میرے لیے,
نہیں نہیں, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ اسے اس طرف مائل کریں. یہ جو جذباتی بعض اوقات مرد ہوتے ہیں اور بعض اوقات جذباتی عورتیں ہوتی ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ یک مشت اسے ولایت کے درجے پر پہنچا دیں, اس کو متقی پرہیزگار بنا دیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی طبیعت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. آپ آہستہ آہستہ انفرادی کوشش کریں, محبت بے پناہ اسے دیں, اس کی خدمت کریں, نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا یا مانے گی, اور پھر آپ اس میں اسے جو ہے وہ نماز کی طرف, دیگر نیک کاموں کی طرف لگا سکیں گے. ورنہ جاتے ہی آپ بولیں کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے آج سے میرے ساتھ, تو وہ کہاں پڑھے گا نماز تہجد آپ کے ساتھ. نمازوں کی اسے تلقین آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ کرتے رہیں. کوشش تو یہی کریں کہ کسی طریقے سے جیسے امیر علیہ سنت کے بیانات ہیں وہ اس کو سنا دیں, کوئی ایسے طریقے سے سنائیں کہ اس کو لگے نہ کہ وہ آپ اس کو سنا رہے ہیں, تو امید ہے کہ ان کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے ممکن ہے کہ اس کو نماز کی طرف وہ مائل کر دیں.
مزید سوال
یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں, یہ جو سفر کے اندر جو ہے نماز کا, سفر میں جو دو رکعت صرف پڑھتے ہیں, جب فجر کے لیے جو فجر کے لیے کیا مطلب وہ ہے کہ فجر میں جو نا دو رکعت پڑھی جائیں گی جماعت کے ساتھ یا سنتیں ہی پڑھنی پڑیں گی؟
جی, ان کو لگ رہا ہے کہ فجر کی صرف سنتوں کا ہے, تو سفر میں جو قصر ہے تو کیا سنتیں بالکل یا معاف ہو جاتی ہیں یا کیا ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں طرح کے افعال جو ہیں وہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. بعض میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض ادا کیے سفر میں, اور بعض احادیث طیبہ, یہ دونوں سیاہ ستہ کے حدیثیں ہیں, کہ بعض میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنتیں بھی نماز سے پہلے و بعد کی ادا کی جیسا کہ عام حالت میں آپ ادا کرتے تھے. تو وہ یہی صورت حال ہے کہ بندہ ایسی کیفیت کے اندر ہے کہ جس کو افراتفری کی صورت بولتے ہیں, کہ اس نے ابھی آگے جانا ہے, صرف اتنا وقت ملا ہے کہ وہ فرض ادا کر سکتا ہے, تو پھر وہ فرض پڑھے. اگر سنتیں پڑھنے لگے گا تو بس نکل جائے گی, ٹرین اس کی نکل جائے گی, فلائٹ اس کی مس ہو جائے گی, تو پھر اس صورت میں وہ فرض ادا کر لے. لیکن اگر اطمینان کی صورت حال ہے, کوئی اس کو افراتفری نہیں ہے, قرار پکڑے ہوئے بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے, بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, اخبار پڑھ رہا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, اب صرف اور صرف چھوڑنی ہے تو اس کو سنتیں چھوڑنی ہے, تو ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں سنتیں بھی ادا کی ہیں, تو بالخصوص جو فجر کی سنتیں ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, اس پر تو بہت زیادہ آپ پابندی کیا کرتے تھے. تو اس لیے سنتیں چھوڑی نہ جائیں, سنتیں پڑھی جائیں. ہاں اگر افراتفری کا عالم ہے, بس نکل جائے گی, قافلہ جدا ہو جائے گا آپ سے, لوگ نکل جائیں گے, اس میں صرف آپ فرض ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں فرض ادا کر سکتے ہیں,
ورنہ نارمل یوں نہ چھوڑیں.
جی,
اب رمضان شریف میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ مدینہ شریف یعنی اس طرح حاضری بھی دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک تعداد سفر میں ہی ہوتی, مسافرین ہی کے اوپر ہی ہیں, تو ان کو بھی کیا سنتیں وغیرہ؟
بالکل, عظیم سفر پر, جی اتنے عظیم سفر پر ہیں وہ, تو ظاہر ہے کہ جب کوئی وجہ ہی نہیں ہے, اور عام طور پہ ہوتی بھی نہیں,
ہوتی بھی نہیں, آٹھ دن
کافی دیر جیسے وہ تو چلے رہنا ہے. جب مکے سے مدینہ شریف یا مدینہ شریف سے مکہ شریف آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کئی مقامات آتے ہیں جہاں پہ بس آرام سے رکتی ہے, لوگ پوری پوری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, تو صرف اس وقت میں سنتیں چھوڑ دینا یہ تو پھر محرومی کی دلیل ہے.
اور سنت موقع کے لیے تو
بالکل ایسا لازم
اہتمام کرنا چاہیے. کچھ سوالات بھی کہتے ہیں, جو معذور شرعی ہیں, معذور شرعی اگر جس وجہ سے معذور شرعی کہلاتا ہے وہ عذر وغیرہ کوئی بھی نہ پایا گیا وضو کرنے میں, تو وقت کے ساتھ کیا وضو؟
دیکھیں اگر ایک دفعہ وہ معذور شرعی ثابت ہو گیا, زہر سے عصر تک مثال کے طور پر اس کا وضو برقرار ہی نہ رہا, وہ ایک مخصوص جو اس کو مرض تھا اس کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹتا رہا, تو اب وہ معذور شرعی ہو گیا.
ٹھیک,
اب جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹے گا, اب دوبارہ اسے وضو کرنا پڑے گا. عصر سے مغرب تک جتنا چاہے وہ اس وضو کے ذریعے وہ عبادتیں کر سکتا ہے جن کے لیے وضو ضروری تھا. عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں کم از کم وہ عذر ایک مرتبہ ہو.
ٹھیک,
مثال کے طور پہ کسی کو خون نکل رہا ہے مسلسل, تو ایک مرتبہ یہ عذر اس کا پایا جانا ضروری ہے. اب اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, مغرب کا جیسے ہی وقت آئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, دوبارہ اس نے وضو کرنا ہوگا. مغرب سے عشاء تک اس کو جو چاہے وہ نمازیں اس میں ادا کر سکتا ہے. اب اس درمیان میں کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر پایا جانا ضروری ہے, اس وجہ سے یہ معذور رہے گا. اگر پورا وقت ایسے گزر گیا دو نمازوں کے درمیان کا کہ جس میں یہ عذر نہ پایا گیا, تو اس صورت میں وہ شرعی معذور نہیں رہے گا.
اب لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ وقت کے گزرنے سے پھر نماز اس کو اگلے وقت میں, یعنی مغرب کے بعد اس کے یہ پورے ٹائم میں کوئی بھی وضو ٹوٹنے والا عمل نہیں پایا گیا, نہ شرعی معذور والا نہ کوئی دوسرا کوئی کہ جس سے وضو ٹوٹے.
جی,
اب مغرب کا وقت گزر گیا, ختم ہو گیا, اب یہ شرعی معذور سے تو نکل جائے
گا,
لیکن وہ وضو برقرار ہے اگلی نماز کے لیے؟
یعنی اب شرعی معذور نہ رہا وہ,
ہاں وضو تو برقرار رہے گا, وضو تو اس کا رہے گا اس صورت میں, کیونکہ
وہ عذر نہیں پایا گیا,
عذر ہی نہیں پایا گیا, وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل ہی نہیں پایا گیا. جی مزید سوال.
ٹنڈو جان محمد سے, محمد شاہد افتاری. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جنازہ لے کر جاتے ہیں کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں؟
جی نماز جنازہ سے کل جاتے ہوئے کلمہ شریف کچھ کلام بھی پڑھتے ہیں؟
جی آگے, بالکل جائز ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اصل یہ تھا کہ پہلے دور کے اندر لوگ تفکر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے آخرت کے معاملے کے اندر, اور اپنی موت کو وہ یاد کرتے تھے, تو اس لیے اس وقت خاموش رہنا یہ بہتر تھا. لیکن پھر اس کے بعد جب لوگ دنیاوی معاملات کے اندر پڑھنے لگے, ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے اور غفلت طاری ہونے لگی, تو پھر علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ اب جنازے کے آگے وہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ بالفرض ہمارا دور ہے, اس میں کلمہ نہیں پڑھیں گے تو نتیجہ ہر ایک کے پاس موبائل ہوگا جی, اور کسی نہ کسی وہ کام کے اندر اس میں لگے ہوئے ہوں گے یا پھر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ کلمہ طیبہ پڑھے, اور بلند آواز سے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو جائیں, اور دنیاوی معاملات سے اخروی معاملات کی طرف بالخصوص اس موقع کے اوپر یہ منتقل ہو جائیں.
ٹھیک ہے, اور قبرستان میں بھی کچھ نہ کچھ ورد وظیفے یا کچھ پڑھتے رہنا چاہیے, ورنہ نارمل ایسا ہوتا ہے تدفین کے دوران کچھ لوگ تو تدفین میں ہیں اور بقیہ اپنے الگ الگ کچھ کھڑے ہو کر مختلف طرح کی باتیں اور دنیاوی باتیں جن کا قبر و آخرت شریعت اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ دنیاوی باتوں میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, ان چیزوں پہ خیال رکھنا چاہیے. ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.